الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام اور بہت ہی عزت اور اکرام کے لائق بزرگ ہو، عزیز دوست ہو، گزشتہ دو بیان اپنی ذات کی تربیت سے متعلق ہوئے تھے، کس طرح اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور دنیا کی محبت یہ آخرت کی تیاری میں کیسے رکاوٹ بنتی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اجتماعی قسم کا ہے۔ دو ہفتہ پہلے، دو جمعہ پہلے، دو تین جمعہ پہلے عرض کیا گیا تھا کہ ہمارے سارے عالم کے حالات ایسے ہیں اور سارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہر سمجھدار مسلمان کو، پڑھے لکھے مسلمان کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنا چاہیے اور بالکل آنکھ بند کر کے حالات سے امت کے صرف اپنے اور اپنے بچوں کی دنیا میں رہنا یا صرف عبادتوں کے ماحول میں رہنا کافی نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، کہ جو بھی مسلمانوں کے حالات سے دلچسپی نہ رکھے، اس کو اہمیت نہ دے، اس کا اہتمام نہ کرے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اس لیے ایک گزارش کی گئی تھی کہ ہر بھائی اپنے دل میں جھانکے اور دیکھے میں کیا کر رہا ہوں، دوسرے کیا کر رہے ہیں، اس کو دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ خود آدمی کھڑا ہو، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت بنائی، ہمارا مزاج کیا ہے، خود اپنے آپ کو مضبوط انسان بنانا، اپنے اندر کی خامیوں پر قابو پانا، اللہ کو سامنے رکھ کر، آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی شخصیت کی تمام خرابیوں کو، خامیوں کو دور کرنا، اور اس کے ساتھ پھر اپنے گھر والوں کو بنانا، پھر اس کے ساتھ امت کو بنانا۔ ہر آدمی کی یہ فکر ہو کہ میں کچھ افراد کو بنا کر جاؤں، بانج بن کے نہ جاؤں کہ ہم چلے گئے تو کہا بس ختم، کچھ بھی نہیں۔ ایک تو خود بھی مفید بننا، پھر امت کو بنا کے جانا۔ یہ مزاج حضور نے صحابہ کا بنایا تھا، امت کا بنایا تھا، تو پھر ہم صدیوں تک ٹک پائے تھے۔ اب آدمی خود اپنی طرف بھی متوجہ نہیں ہو رہا ہے اور افراد بنانے کی طرف بھی متوجہ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر کیسے قوم کا مسئلہ حل ہوگا؟ یہ دیکھ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کام کتنا بڑا ہے، کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کام کا حکم دیتے ہیں، مجاہدے کا حکم دیتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے حرکت میں آنے کا اللہ حکم دیتے ہیں، باقی کام کی تکمیل ہمیشہ اللہ ہی فرماتے ہیں۔ مومن کا تو عقیدہ یہی ہے کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، بندے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، سارا عالم مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتا، کچھ بھی کرنے والی ذات ہے، ذرے کو آفتاب بنانے والے اللہ ہیں، اور بلندی سے پستی میں ڈھکیلنے والے اللہ ہیں، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، یہ یقین ہر وقت مومن کے ذہن میں رہے۔ ہم کو یہ حکم یہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اللہ کا حکم سمجھ کر کرنا کا، تو پھر اللہ تعالیٰ خود حالات کو بناتے ہیں، ترتیب اکلاتے ہیں۔ پچھلی قومیں ہم قرآن مجید میں غور کرتے ہیں تو کتنی بار ایسا ہوا کہ کوئی قوم بہت کمزور ہو گئی، بہت مظلوم ہو گئی، ٹوٹ گئی، پھوٹ گئی، ذلت کے گڑے میں گر گئی ایک دم، لیکن انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تو ان کی تربیت سے پھر دیکھتے دیکھتے وہ قوم زندہ ہو گئی، مردہ قوم پھر سے زندہ ہوئی، اور پھر اس کو عزت حاصل ہوئی، قوت حاصل ہوئی، حکومت حاصل ہوئی، صرف نبی کی ایک زندگی کے گزرتے گزرتے ہو گئی۔ تو ایمان والوں کو مایوس ہونا نہیں ہے، ایمان والوں کو کام کرنا ہے۔ پھر امت مسلمہ بھی کئی مرتبہ ڈوبی ہے ابھری ہے، ڈوبی ہے ابھری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہمیشہ کہ جو بھی محنت کریں گے اللہ تعالیٰ مدد ساتھ ہے اللہ کی۔ چنانچہ اس وقت جو توجہ دلانا ہے کہ حضور کی سیرت پہ ہم غور کریں، کس طرح اللہ کے نبی نے کام کیا، کس طرح ایک ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی قوم کو اٹھا کر عزتوں کی بلندی تک حضور نے پہنچایا۔ اس میں بنیادی جو چیز ہوتی ہے بنیادی، افراد کو بنانا، افراد کو بنائے بغیر قوم نہیں بن سکتی، جب اجزا ہی نہیں ہوں گے تو کل کیسے بنے گا، اینٹیں ہی نہیں ہوں گی تو عمارت کیسے بنے گی، کبھی بھی کام افراد کو بنانے سے ہوتا ہے، ٹھوس افراد کو پیدا کرتے چلے جانا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ترتیب یہی رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کو بنایا، مضبوط افراد کو، ان کے کیریکٹر کو بنایا، ان کی سیرت کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے مضبوط سیرت والوں کو غالب کرنے کا وعدہ فرمایا۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں مضبوط کیریکٹر بناؤں، کامل کیریکٹر بناؤں، یہی حضور کا بڑا کام تھا، افراد میں بہترین صفات پیدا کرنا۔ مستدرک علی الصحیح ہے، ان کی حدیث ہے 4227 نمبر ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ تو انبیاء کی سنت یہ ہے، یہ ہر فکر مند مسلمان کا کام بھی ہے، خود اپنی سیرت بنائے اور اپنے حلقے میں ایک سیرت بنا کے جائے، دنیا سے جائے تو کچھ افراد دے کے جائے، ٹھوس افراد، یہ کام تو ہر آدمی کر سکتا ہے، بہت مزے کا کام ہے اور بہت مفید کام ہے، ہر آدمی کے کرنے کا کام ہے۔ اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو راعی بنایا، کلکم راعی فرمایا، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، چرواہا پورے گلے کی فکر کرتا ہے، پوری بکریوں کی فکر کرتا ہے، اس کے اندر ادھر کوئی ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر کوئی ادھر بھاگ رہی ہے، اور بکریاں بڑی کمزور ہوتی ہیں، ذرا غصہ نکالے تو ٹانگ ٹوٹ جائے گی اس کی، چھوٹی باریک ٹانگیں ہوتی ہیں، بھاگتی بھی بہت ہیں ادھر ادھر، اس کے باوجود گلہ چرواہا کیا کرتا ہے، سب کو سنبھال کے لے کے چلتا ہے۔ تو ہر امتی کی یہی مثال ہے، کم سے کم درجے میں ہر آدمی کے ہاتھ میں اس کے گھر والے ہیں، بال بچے، ان کو ایک اچھا انسان بنا کے جائے آدمی تو بھی قوم بنتی آہستہ آہستہ، لیکن جب ایک آدمی بنانے والا بن جاتا ہے، سیرت بنانے کا ڈھنگ اس کو آ جاتا ہے، اخلاق کردار بنانے کا ڈھنگ آ جاتا ہے، تو پھر اپنے گھر ہی کو نہیں بناتا، کتنے لوگ اس سے بن جاتے ہیں۔ تو سیرت بنانے کے کام سے ہم لوگ بھاگ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اپنی تو بنانا ہی ہے، ورنہ جہنم سے کیسے بچیں گے، جب اپنی سیرت ہم بنائیں گے، جھوٹ میرے اندر سے کیسے نکلا، سستی میرے اندر سے کیسے نکلی، اپنا ہی جو تجربہ ہے، اپنے اوپر کیا ہوا تجربہ، وہی تجربہ آپ دوسرے پہ کریں گے، تو پھر قوم بنیں گے، افراد بنیں گے۔ اور اپنے اوپر تو محنت کرنا ہے ہی، اس سے تو کوئی فرار نہیں ہو سکتا، بس جو آپ اپنے اوپر کریں گے وہی آپ دوسروں پہ کر سکیں گے۔ اس طرح افراد کو بنانے کا کام ہر امتی کا کام ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے، آدمی اکیلا نہ جیے، اپنے کو بھی بنائے اور ایک گروپ بنا کے جائے، جاتے جاتے افراد بنا کے جائے۔ تو جیسے اس سے پہلے کے جو مسلمان تھے بنی اسرائیل، ان کی زندگی میں ہم کو ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے بنی اسرائیل مصر میں بالکل کمزور ہو گئے تھے، فرعونوں کی جو نسل تھی ایک کے بعد ایک بادشاہ ان پر بہت ظلم کرتا تھا، ان کی کمزوری کا یہ حال ہو گیا کہ ان کے گھروں میں گھس کے اس وقت کی جو پولیس ہے وہ بچوں کو قتل کر دیتی تھی، ذبح کر دیتے تھے، بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے اور بچیوں کو غلام بنا لیا کرتے تھے، بچیاں فرعون کی قوم کی خدمت کرتی تھیں، بچے جو ہے وہ کاٹے جا رہے تھے، بہت کمزور قوم ہو گئی تھی۔ ایسے حال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تربیت کی، تو تربیت کا پورا انداز تو نبیوں کے پاس موجود ہے، قرآن حدیث میں موجود ہے، حالانکہ قوم میں بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی، ماننے کی صفت نہیں تھی، بہت کچھ خرابیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تربیت کی اور ان کے شاگرد کے زمانے میں حکومت حاصل ہو گئی بنی اسرائیل، پھر وہ مضبوطی کی حالت میں آ گئے۔ ہزار نافرمانیوں کے باوجود جس درجہ بھی انہوں نے نبی کی بات مانی، ان کو اللہ نے بہت جلدی ہی غلبہ دے دیا، لیکن مستقل انہوں نے روش جو اختیار کی، پھر بعد میں نبیوں کے ساتھ نہیں ماننے کی روش اختیار کی، تو بگڑ گئے۔ چنانچہ ایک مشرک بادشاہ کو اللہ نے مسلط کیا، پھر وقت ایسا آیا کہ پھر ایک مرتبہ ان کی بری طرح کٹائی ہوئی، بخت نصر ایک بادشاہ، اس نے جو ہے ان کی جو بنی بنائی سلطنتیں تھیں بنی اسرائیل کی، ان کو تباہ کر دیا اور پوری دنیا میں بکھر گئے بنی اسرائیل۔ آج تک وہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کہاں گئے، پوری دنیا میں بکھر گئے، اور 70,000 کو اس نے قیدی بنا کر وہ ان کے صدر مقام سے اپنے مقام پہ لے گئے غلام بنانے کے لیے، تورات ختم کر دی گئی، پوری قوم ختم کر دی گئی۔ لیکن پھر اس قوم کو اٹھانے کے لیے پھر ایک نبی آئے، حضرت دانیال، آ کے انہوں نے پھر قوم کو اٹھایا۔ اور ایک مثال ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ کس طرح اللہ کے نبی نے عربوں کو اٹھایا، ایک ایسی قوم جو بالکل جہالت کی زندگی گزار رہی تھی، ان کی زندگی بالکل جہالت سے بھری ہوئی تھی، جاہلانہ طریقے، جاہلانہ رسم و رواج، پنپنے کا کوئی انداز ان کے اندر نہیں تھا، قتل عام تھا ایک دم، کوئی ایک بستی سے نکل کر دوسری بستی تک محفوظ طور پہ پہنچ نہیں سکتا تھا، ظلم کی فطرت تھی، ہر گھر میں ظلم، ہر طرف ظلم تھا پوری قوم کے اندر، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو جس درجے میں ظلم کر سکتا تھا سب ظلم میں لگے ہوئے تھے، اور جنگ کا ماحول، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں، لمبی لمبی لڑائیاں، معمولی بات پر انتقام کا سلسلہ، نسلیں گزر جاتی تھی، ہر مرنے والا اپنے اولاد کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ تم کو فلاں خاندان سے انتقام لینا ہے، جب تک ایک بھی آدمی باقی ہے لڑتے رہو، اس طرح انتقام کی عادت، لوٹ مار بالکل ایک پیشہ بنا ہوا تھا، یعنی کہ کوئی بری چیز نہیں تھی، ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ تھا لوٹ مار۔ ان کے جو بڑے بڑے شاعر ہیروز تھے وہ سب ڈاکو تھے، جن کو بڑی شان سے ان کے قصیدے کعبے پہ لٹکاتے تھے، جو اصل میں ڈاکو تھے۔ تو اس طرح کی ایک قوم جو بالکل بے حس قسم کی، بے حسی کا عالم یہ تھا کہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دوست مہمان آ گئے تو زندہ جانور کا گوشت کاٹ کے کھلا دیتے تھے، وہ زندہ جانور کا جہاں سے گوشت لینا ہے کاٹ دیتے تھے، اور جانور کتنا تڑپ رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا اس کا، اس کی عجیب غریب قسم کی ظالمانہ حرکتیں عام تھیں۔ والد کی جائیداد تقسیم ہوتی تھی تو ماؤں کو بھی بانٹ لیتے تھے بیٹے، کیونکہ کئی کئی مائیں ہوتی تھیں، بانٹ لیتے تھے آپس میں بیویوں کی طرح سے، بالکل عجیب بیوہ کی زندگی، بڑی ذلت کی۔ کتنے ایسے تھے اپنی بچیوں کو زندہ اپنے ہاتھ سے گاڑ دیتے تھے، جہالت کی انتہا ہے بچیوں کو، چھوٹی معصوم بچیوں کو ہاتھ سے گاڑنا، تو کیسی قوم حضور کو ملی تھی، اطراف کے جو بادشاہ تھے قیصر و کسرا، بڑی بڑی ان کی سلطنتیں تھیں، لیکن وہ بھی یہ عربوں پہ حکومت نہیں کرنا چاہتے تھے، سوچتے تھے کہ ان پر حکومت کر کے فائدہ کیا، یہ کہاں قابو میں آئیں گے اور کیا ملے گا ان میں، ان پہ حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ تو ایسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گری پڑی حالت میں کام شروع کیا۔ اپنے تو کیا ہے، اپنے غیر بھی لکھتے ہیں کہ جو عربوں کا حال تھا، مشہور مغربی مصنف لکھتا ہے ایٹ دا ٹائم عربی آواز دا موسٹ ڈی گریڈیڈ نیشن آف دی ورلڈ، دنیا کی سب سے زیادہ پسماندہ قوم بنے ہوئے تھے۔ ایسی قوم کے اندر اللہ کے نبی نے کام کیا اور پھر جانوروں کو انسان بنا دیا، جو جانور نما تھے ان کو انسان بنا دیا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہی وہی عرب پوری دنیا کے ملکوں کو سنبھالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے انتظامات کو، مینجمنٹ کو سنبھال رہے ہیں حضور کو دنیا سے جاتے ہی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں۔ اب یہ جو بڑے بڑے ملکوں کو سنبھال رہے تھے، کہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی؟ ایسے آج کل کے زمانے میں ہوا، جتنی بھی قومیں یورپ والوں سے آزاد ہوئی تو وہیں جا کے پڑھا۔ آج ہندوستان جو چلا رہے ہیں یا جس ملک کو بھی چلا رہے ہیں، جا کے انہوں نے دوسرے ملکوں کو جا کے پورا مینجمنٹ پڑھا، پھر جا کے ملک کو سنبھال رہے۔ لیکن ہم صحابہ کی زندگی میں دیکھیں گے کہ کہیں جا کے انہوں نے نہیں پڑھا، پورے صحابہ میں سے ایک صحابی بھی حضور کی زندگی میں مدینے سے کہیں باہر اسے نہیں بھیجا گیا، جاؤ مینجمنٹ سیکھ کے آؤ، جاؤ فوجی امور سیکھ کے آؤ، جاؤ پی ایچ ڈی کر کے آؤ فلاں میں، ایک صحابی بھی مدینے سے باہر نہیں گیا۔ اس سے پہلے بڑی بڑی قومیں تھیں، بڑے بڑے مینجمنٹ تھے دنیا میں، سلطنتوں کو چلانے والے، محکموں کو چلانے والے تھے، وہاں نہیں گئے صحابہ تربیت حاصل کرنے کے لیے، کسی ایک کو بھی نہیں بھیجا حضور نے، سب حضور کے ہی شاگرد رہے۔ صرف آپ کی تعلیم سے پھر ایسے قابل لوگ تیار ہوئے ہر فیلڈ میں کہ پھر ملکوں کو انہوں نے سنبھالا، جو جاہل تھے وہ عالم ہو گئے، علم کا عام ماحول بن گیا، جو پرسوں تک ظلم کے عادی تھے، جہاں طاقت ملی کہ ظلم کرنے کے عادی تھے، حضور کی 10 سالہ محنت سے وہ انصاف پرور ہو گئے، عادل ہو گئے، جو غاصب تھے غصب کرنے والے تھے وہ امین ہو گئے، اور جو عزتوں کے لٹیرے تھے وہ عزتوں کے محافظ ہو گئے، جہاں موقع ملتے ہی عزت کو لوٹنے والے اب وہ عزتوں کے محافظ ہو گئے، جو کل تک ننگے انسانیت تھے وہ فخر انسانیت ہو گئے تھوڑی سی مدت کے اندر۔ تو ایسے بہترین کیریکٹر کی حضور نے پریکٹیکل تعلیم دی صحابہ کو اور عربوں کو کہ وہ مثالی معاشرہ بن گئے، حضور کی چھوٹی سی زندگی کے اندر 23 سالہ محنت کے اندر ایک مثالی نمونے کی سوسائٹی، ان کے اندر حضور نے جو ہے اخوت پیدا فرمائی، جو کل تک اپنے بھائی کو نہیں جانتے تھے، جو رحم نہیں جانتے تھے، ان میں حضور نے اخوت پیدا کی، پوری قوم کے اندر سب بھائی بھائی ہو گئے، الفت پیدا کی، جو کل تک وحشت کے عادی تھے ان کے اندر الفت محبت پیدا کی، ہمدردی پیدا کی، ایثار پیدا کیا کہ اپنی ضرورت کو پوری نہ کر کے دوسروں کی ضرورت پوری کرنا، توازو ان کے اندر پیدا کی، جن لوگوں کی فطرت میں تکبر بھرا ہوا تھا، ان کے ایک ایک جملے میں تکبر ہوتا تھا، ان کی ایک ایک چال میں تکبر ہوتا تھا، حضور نے پوری قوم کے اندر توازو بھر دیا، عاجزی انکساری بھر دی، سینہ بے کینہ، جو انتقام نسلوں تک انتقام کو نہیں بھولتے تھے ان کے سینے کو حضور نے بے کینہ بنا دیا، کسی سے کوئی دشمنی نہیں، ایسا سینہ ان کا بنا دیا، اور ان کے دلوں کو حضور نے پرسوز بنا دیا، یہاں تک کہ صحابہ کی جماعت ایسی تیار ہوئی کہ اس میں سے ہر بندہ زمین پر اللہ کا خلیفہ تھا، اللہ کا جانشین بننے کی اہلیت تھی۔ تو یہ پوری جو تبدیلی حضور نے کی، اس میں حضور کی جو پالیسی تھی وہ نرمی سے کی، نرمی اور محبت سے کام کیا، اتنی بگڑی ہوئی اجٹ قوم کو جو اخلاق حسنہ کے سانچے میں ڈھالا، کہیں سختی کا دور دور تک اس میں پتہ نہیں چلتا، حضور کا جو طریقہ تھا نرمی کا طریقہ تھا، اس سے یہ روحانی انقلاب آیا، یہ اخلاقی انقلاب آیا، یہ تبدیلی آئی۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نرمی پہ جو کچھ دیتے ہیں وہ سختی پہ نہیں دیتے، کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹیڑھی انگلی کے کیے بغیر گھی نہیں نکلتا، سختی کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں، نرمی سے جو کام چل سکتا ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ گرمی پہ نہیں دیتے، رحمت سے کام چلتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، قوی راستہ ہے یہ، محبت سے کام چلتا ہے۔ کسی نے کہا کہ لو از دا گریٹ پاور ان دی ورلڈ، کہ محبت ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ حضور کی سیرت میں ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے حضور نے کیا کیا؟ اللہ کی محبت پیدا کی، جو انسان کے اندر پوری خوبیوں کو جگاتی ہے۔ جیسے لوہا ہے اس کو پگھلا کے جس سانچے میں ڈال دو، پگھلانے والا عمل ہوتا ہے، جب اللہ کی محبت آئی تو پورا پگھل جاتا ہے، ہر برائی نکل جاتی ہے۔ پھر اللہ کی سچی محبت، تو اللہ کی محبت پیدا کی۔ پھر جب اللہ کی محبت جاگ اٹھی تو پھر اسی اللہ کے رشتے سے بندوں کی محبت پیدا کی حضرت کے اندر، کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ سمجھ کے دیکھو اور دل و جان سے سب سے محبت کرو۔ تو محبت سکھا کر، محبت کر کے حضور نے زندگی بدلی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ محبت سے یہ سب جڑے ہوئے ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت ہوتے، آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ پورے بھاگ جاتے تھے، یہ لوگ تو پہلے سے ہی جانوروں کی طرح بھاگنے والے تھے۔ لِنْتَ لَهُمْ، لیکن اللہ نے فضل کیا، اللہ کے فضل سے آپ نرم ہو گئے ان کے لیے۔ تو محبت کے ساتھ زندگیوں کو بدلا۔ 23 سال کے چھوٹے سے عرصے میں شیر و شکر ہو گئے، جیسے دودھ کے اندر شکر ڈالو تو جیسا گھل جاتی ہے، پوری قوم مل کر ایک دوسرے میں ضم ہو گئی، سب ایک دوسرے کی محبت میں بن گئے۔ اللہ تعالیٰ خود جو جانتے ہیں انسانوں کی پوری اندر کی خامیوں کو، خرابیوں کو، وہ تعریف کرتے ہیں صحابہ کی کہ رحماء بینہم، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھ جو طبقہ ہے، جو لوگ ان کی صحبت میں تیار ہوئے، وہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحیم۔ علامہ اقبال اس جواب شکوہ میں اللہ کی طرف سے بولتے، وہ تھے آپ، تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم۔ ہم لوگوں کی جتنا غصہ ہے آپس میں ہی ہے، دوسرے قوموں سے واسطہ ہوا تو وہاں نرم پڑ جائیں گے، اپنے لوگوں میں بحث چھڑ گئی تو بہت سخت ہو جائے گا، آپس میں بڑے سخت، فرقہ وارانی بحثوں میں، لڑائیوں میں، ادھر بھی دیندار ادھر بھی دیندار، دشمنی میں پکے، یہاں دشمنی، غیر سے دشمنی نہیں، آپس میں ہے غصہ پورا ہمارا۔ اور وہاں کیا تھا؟ رحماء بینہم، آپس میں شدید محبت تھی۔ اللہ اللہ، تو حضور نے جو صفات صحابہ کے اندر پیدا کی اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں، انفرادی طور پہ جو ایک ایک فرد میں حضور نے جو صفات پیدا کی اس جاہل معاشرے کے اندر، سب سے پہلی چیز حضور نے یہ کی کہ ان کے اندر علم کی طلب پیدا کی، ایمان کے بعد پوری قوم میں علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرو، علم کا شوق پیدا فرمایا۔ اطلب العلم من المہدی اللہ، کہ زندگی بھر علم حاصل کرتے رہو۔ چھوٹے بچے کے جھولے سے سیکھنا شروع کرو، ماں کی گود سے سیکھنا شروع کرو تو مرنے تک سیکھتے رہو، یہ ماحول حضور نے بنایا۔ آج بھی دنیا کا اصول ہے، جو قوم بھی علم میں آگے بڑھتی ہے وہ غالب ہو جاتی ہے۔ علم ایک طاقت ہے، فرشتوں کے مقابلے میں انسان کو فضیلت ملی علم سے۔ انسان کا جو اصل جوہر ہے وہ علم ہی ہے۔ جس قوم میں بھی علم آئے گا وہ قوم غالب ہو کے رہے گی۔ اور حضور نے جو پورے صحابہ کا جو ذہن بنایا، بامقصد زندگی ہو گئی تھی سب کی، بے مقصد زندگی نہیں تھی، سب کی زندگی گول اورینٹڈ، ہر ایک کی آنکھوں میں ایک مقصد تھا، یہ ہے میرا جینے کا مقصد، بس آندھے جی رہے ہیں، آندھے چتے جی رہے ہیں، ایسا نہیں تھا، کچھ ہوش ہی نہیں ہے، بھاگتے جا رہے ہیں، دنیا جیسے بھاگ رہی ویسے ہی بھاگ رہے ہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ مقصد تھا ان کے ذہن میں، مجھے کیا کرنا ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے انسانوں کہ ہم نے بس ایسے ہی پیدا کر دیا تم کو، کوئی مقصد ہی نہیں تھا، ایسے ہی پیدا کر دیا تم کو، نہیں, مقصد سے پیدا کیا ہے, ہمارے پاس تم لوٹائے جاؤ گے, ہم پوچھیں گے تم سے کہ تم نے مقصد کو یاد رکھا یا نہیں رکھا. اور پھر صحابہ کے اندر حضور نے سچائی اور صفائی کی زندگی پیدا کی, سچائی معاملے میں کھرے, دوغلی زندگی نہیں, اوپر ایک اندر ایک نہیں, اندر سے نیکی, اندر سے بدل گئے تھے, دکھاوے کی ان کی چیز نہیں تھی. خشیت اللہ فی السر والعلن جو حضور کی تعلیم تھی کہ اللہ سے ڈرو, تنہائی میں بھی ڈرو, مجمع بھی ڈرو, جلوت میں خلوت میں ہر وقت اللہ کا لحاظ, اس پہ صحابہ کو حضور نے تیار کیا تھا. دو ٹائپ کی زندگی نہیں تھے, ایک تھے اندر باہر ایک تھے. اور پھر جو ہے نیکوکاری, نیکی کی زندگی, نیکی کی محبت. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, نیک اعمال کرو, اللہ تعالیٰ نیکوکار بندوں سے محبت کرتے ہیں, سورہ بقرہ میں فرمایا. اور ان کے اندر تواضع پیدا فرمائی, عاجزی پیدا فرمائی. ان لوگوں کے مزاج میں بہت تکبر تھا پہلے, لیکن حضور نے اہتمام سے اندر سے, بالکل اندر سے غرور تکبر سب ختم کر دیا. حضور نے تعلیم دی, من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے خاطر اپنے آپ کو پست کر دے گا, اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے گا, اللہ اس کو ضرور بڑا کریں گے, اللہ اس کو بلند کریں گے. اور فرمایا جو بھی تکبر کرتا ہے اللہ اس کو پھر ذلیل کریں گے. جو بھی من تکبر وضعہ اللہ, جو بھی بڑا بننے کی چکر میں پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پست کر دیں گے, اس کو ذلیل کر دیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی قوم کو جو بات بات پہ ایک دم بھڑک اٹھتے تھے, ہر وقت شعلہ جوالا بنے رہتے تھے, بڑی بے قابو قوم تھی, لیکن اللہ کے نبی نے ان کو تحمل سکھایا, ٹالرنس, پوری قوم کو تحمل. معمولی معمولی باتوں پہ بھڑک جانا نہیں, اس کی اجازت نہیں, ایسی تربیت فراہم. با ہمت رہے انسان, با ہمت اس کو کہتے ہیں جو اپنے اوپر کنٹرول رکھے. چھوٹی چھوٹی بات پہ بھڑک جانے والا کمزور انسان ہے, بے ہمت انسان ہے. ٹھنڈے دماغ سے فیصلے کرنا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مثال تھی, دیکھ دیکھ کے صحابہ نے سیکھا, صحابہ کو حضور نے سکھایا. دیکھو ٹھنڈے ہونے چاہیے فیصلے, کبھی بھی گرم دماغ سے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. حضور کا جو رویہ ہے, حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کی والدہ نے ان کو, وہ چھوٹے سے 10 سال کے بچے تھے, لا کے حضور کے پاس چھوڑ دیا کہ یہ اب آپ کی خدمت میں رہے گا ہمارا بچہ. تو حضور جب تک زندہ رہے وہ حضور کے گھر میں چھوٹے بچے تھے, خدمت کی نیت سے رہ گئے تھے. تو 10-12-13 سال حضور کے پاس رہ گیا, 10 سال رہے مدینے کی زندگی میں. تو کہتے ہیں حضور نے پوری زندگی میں ایک بار بھی نہیں ڈانٹا, نہ مارا نہ ڈانٹا, کبھی ٹوکا نہیں. یہ کیوں کیا ایک بار نہیں کہا, یہ کیوں نہیں کیا ایک بار بھی نہیں فرمایا حضور نے. چھوٹا بچہ ہے, کتنی شرارتیں کرتا ہے, کتنی غلطیاں کرتا ہے, خدمت کے لیے آیا ہے تو اس کو تو ٹوک سکتے ہیں کچھ بھی. لیکن حضور کبھی بھی ٹوکنے کا انداز اختیار نہیں کرتے تھے, پیار سے سمجھاتے تھے جو کچھ بھی سمجھانا ہے. تو یہ تحمل, یہ صحابہ آنکھوں سے دیکھتے تھے حضور کی زندگی میں کتنا تحمل ہے, کیسی برداشت ہے. تو حضور نے صحابہ کو تحمل سکھایا, اور ہر مسلمان میں مٹھاس بھر دی حضور نے, مٹھاس. مومن کڑوا نہیں ہوتا, مومن میٹھا ہوتا ہے. فرمایا المؤمن حلو, کنز المال کی ایک روایت ہے, 1612 نمبر ہے, المؤمن حلو, مومن جو ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے, کڑوا نہیں ہوتا. اس کی بات کسی سے بات کرے تو بات میں مٹھاس ہوتی ہے, کوئی وہ کام کرتا ہے تو دوسروں کو اس کے کام سے سکون ملتا ہے. اس طرح اللہ کے نبی نے سیرت بنائی, بالکل سافٹ, بالکل طبیعت جو ہے ایک دم نرم, باعث رحمت. فرما ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, حضور کی تعلیم ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے, 1847 نمبر ہے, ارحموا من فی الارض. اب یعنی بول رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں سے ہی نرمی کرو, یا خاص لوگوں سے ہی نرمی کرو, اپنے مسلک والوں سے, اپنے فرقے والوں سے نہیں بول رہے ہیں, مسلمانوں سے نرمی کرو یہ بھی نہیں بول رہے ہیں. ارحموا من فی الارض, زمین میں جو ہیں سب کے ساتھ نرمی کرو. یرحمکم من فی السماء, ان کے اوپر تم رحمت کرو, آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. اور حضور نے جو طبیعت بنائی خلوص کی، اخلاص کی، کہ کوئی بھی کام کرو اللہ کے لیے کرو، یہ پورا مزاج بنایا پوری قوم کا، ذاتی فائدے کے لیے کوئی کام مت کرو، مفاد مفاد مفاد، ذاتی فائدے کے لیے کام مت کرو، دنیاوی اغراض کے واسطے کام مت کرو، اللہ کے لیے کرو۔ تو پورے صحابہ مخلص تھے، کوئی بھی قوم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتی جب مخلص نہ ہو، ذاتی مفاد ذاتی مفاد ہر چیز میں۔ آج ہر جگہ مار اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہر آدمی پوری قوم کی نہیں سوچتا، اپنا ذاتی مفاد سوچتا، ذاتی فائدے کے لیے پوری قوم کو بیچ دیتا ہے چپکے سے، تو ایسی قوم کہاں اوپر آ سکتی ہے؟ حضور نے جو مزاج بنایا کوئی کام ذاتی منفعت کے لیے کرنا ہی نہیں ہے، جینا ہے اللہ کے واسطے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایسی جامع تھی، ہر چیز کو اس طرح سے گھیری ہوئی تھی کہ صحابہ کی جو زندگی وجود میں آئی وہ پورے انسانیت کے لیے ایک نمونہ بن گئی۔ اب قیامت تک پھر ویسی نسل نہیں بن سکتی، اتنی پاکیزہ سیرت صحابہ کی وجود میں آئی۔ تو یہ تو ہر آدمی کے اندر جو انفرادی صفات اللہ کے نبی نے پیدا کی، ایسے ہی اجتماعی صفات بھی ضروری ہے۔ یعنی اینٹ تو بہت اچھی ہے مگر وہ دوسری اینٹ سے جڑنے کے قابل نہیں ہے، ایسی اینٹ بنی ہوئی ہے کہ دوسری سے جڑتی ہی نہیں، تو پھر کبھی بلڈنگ بن نہیں سکتی۔ ایک ایک آدمی اپنی جگہ پر اچھا ہے مگر وہ جڑ نہیں سکتا، کہیں سیٹ نہیں ہوتا ہو تو بیکار ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہی قوت سے پھر اجتماعی صفات پہ محنت کی صحابہ نے، جیسے حضور نے بڑے اہتمام سے مساوات سکھائی، سب برابر ہیں، کسی کے دل میں یہ نہیں آنا میں بڑا میرا خاندان بڑا میری نسل بڑی، اس کو حضور نے بالکل جڑ سے کاٹا۔ عربوں کی تو گھٹی میں تھا یہ ہمیشہ، تیرا قبیلہ بڑا میرا قبیلہ بڑا، چار آدمی جمع ہوتے یہی چلتا تھا ان کے پاس، تیرا قبیلہ بڑا میرا قبیلہ بڑا، یہی ان کے قصیدوں میں رہتا تھا۔ مگر حضور نے ان کے اندر سے نکالا کہ نہیں، کوئی کسی سے بڑا نہیں، سب برابر۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، پورا حضور نے تفصیل، نہ کالے کو گورے پر، نہ عربی کو اجمی پر، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سب برابر۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اب آج کے سائنٹیفک ورلڈ میں جو ہے اس کو بہت ایک دریافت سمجھتے ہیں، اس زمانے کی ہماری خاص ریسرچ ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو مساوات سکھایا۔ مساوات بڑی زور و شور سے آج کل بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ بہت بڑا اصول ہے سارے عالم میں کہ سب برابر ہے، لیکن یہ اصول 1400 سال پہلے اللہ کے نبی پوری قوت سے بول کے گئے ہیں، سکھا کے گئے ہیں، اس پہ پوری لاکھوں کی قوم کو تیار کر کے گئے، دل کے کونے کونے سے نکال دیا کہ میں بڑا یا میرا خاندان بڑا یا میری قوم بڑی، نہیں، سب برابر۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی اور ایک جو ذوق پورے صحابہ میں پیدا کیا تھا وہ تھا انصاف، انصاف پسندی۔ حالانکہ حضور کے آنے سے پہلے ظلم بالکل پھیلا ہوا تھا ان کے پاس، مزاجوں میں آیا ہوا تھا، لیکن حضور نے اتنی پیاری تربیت فرمائی، ہر ایک کی طبیعت میں انصاف انصاف، ہر ایک انصاف کو چاہنے والا۔ قرآن پاک میں فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف سے کام لو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم کو یہ تعلیم دی گئی کہ حکومت خاص طور پہ کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے، حکومت کرنے والا کافر ہے، ہر قسم کی برائی ہے وہ کافر ہے تو بھی اس کی حکومت چل سکتی ہے، مگر ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی۔ ظلم کے ساتھ جو بھی حکم چلائے گا حکومت وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں پرسکون زندگی میری گزرے تو پھر اس کو ظلم سے دور رہنا پڑے گا، اس کو انصاف اختیار کرنا پڑے گا، اور انصاف بھی ایسا کرنا پڑے گا کہ دوسرے بولیں کہ یہ انصاف ہے، ورنہ جہاں انصاف کو چھوڑا جائے وہ قوم کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے۔ اب ہم اپنی طبیعتوں کا جائزہ لیں، اپنے اپنے خاندانوں میں، اپنے اپنے ماتحتوں میں کتنا ہم انصاف کر رہے ہیں۔ اسلام میں انصاف کی بڑی اہمیت ہے، حضور نے انصاف کی طبیعت سب کی بنائی۔ اور ایک جو عام ماحول حضور نے بنایا تھا معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا، ہمارے ساتھ کسی نے معاملہ کیا کچھ اس سے غلطی ہوئی تو معاف کر دینا، یہ مزاج بھی حضور نے بہت بڑے پیمانے پہ، عمومی صفت تھی حضور نے جو سوسائٹی بنائی اس کی، سلمن قطع کا، جو تج سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو. وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جس نے تم پہ ظلم کیا تم اس کو معاف کرو. وَأَحْسِنْ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو یہ مزاج حضور نے. اور ایک جو صفت منائی سب کی، ایثار، کہ اپنی ضرورت کو دبانا دوسروں کی ضرورت کو پورا ہونے کا موقع دینا. یہ جب تک کسی قوم میں نہیں آتا قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی. جیسے میں جو بولتے ہیں وہ ذلیل ہو کے رہتے ہیں دنیا میں، جیسے سب واقف ہیں یرموک کی جنگ میں تین صحابہ جو ہے زخمی پڑے تھے، جان جا رہی تھی، پانی پلانے کے لیے جب لوگ پانی لے کے پہنچے تو پانی نہیں پیا. تین صحابہ نے جان دے دی مگر اشارہ کیا کہ دوسرے کو پلاؤ، میں نہیں پیوں گا. جب پلاتے وقت دوسری کی طرف سے کہیں اور طرف سے آواز آئی، خود اپنی جان جا رہی ہے لیکن آواز آئی کوئی پانی پانی کہہ رہا ہے، خود انکار کر دیا. اشارے سے ہاتھ بھی ہلانے کی طاقت نہیں، آنکھوں سے اشارہ کر دیا کہ نہیں پہلے ہمارے ساتھی کو پلائیے، اس سے پہلے میں نہیں پیوں گا. اس کو پلانے کے لیے گئے تو اس کی جان نکل گئی، پھر کسی کی آواز آئی، یہاں تک کہ تینوں پیاسے جان تینوں نے دے دی لیکن پانی نہیں پیا. یہ عام مزاج حضور نے صحابہ کا بنایا تھا کہ دوسروں کی ضرورت کا خیال کرنا. اپنی ضرورت کا خیال تو جانور بھی کرتا ہے. اور اخوت، بھائی بھائی کی طرح رہنا سکھایا. فرمایا لا تجسسو، کسی کی جاسوسی مت کرو. لا تحسسو، کسی کی ٹوہ مت لگاؤ، کون کیا کر رہا ہے، کس کے اندر کیا خامی ہے، کس کے اندر کیا خرابی ہے، کس کی میں عزت کب نکالوں. یہ بھائی بھائی اس طرح تھوڑی رہتے ہیں. فرمایا لا تباغضوا، ایک دوسرے کے لیے دل میں غصہ مت رکھو. ولا تدابروا، ایک دوسرے کی پیٹ کے پیچھے اس کے غائبانے میں اس کے بارے میں پلاننگ مت کرو، سازشیں مت کرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ. اور پھر مدینے میں جو حضور نے ایک ایک مکے والے صحابی کو اور مدینے والے کو جو بھائی بھائی بنا دیا، وہ تو انسانی تاریخ کا عجیب واقعہ ہے کہ حضور نے جن دونوں کو بھائی بنایا وہ اتنے زیادہ ایک دوسرے کے لیے مخلص ہوئے کہ سگا بھائی بھی اتنا مخلص نہیں بن سکتا. بالکل حضور نے جس کو بھائی بنا دیا بس اس کو بھائی کی طرح سے چاہا، اپنا جو کچھ تھا وہ سب کچھ لا کے رکھ دیا کہ آدھا آپ لے لیجیے، آپ میں لے لوں گا. تو ایسے جذبات حضور نے پیدا کیے. اور ایک صفت حضور نے پیدا کی ہے ستر پوچی، دوسروں کے عیب چھپانا. جس سوسائٹی میں ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی عیب نکالتا جا رہا ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، تو وہاں سب کی عزت چلی جاتی ہے. سب کی عزت چلی جاتی ہے تو سب تنہا ہو جاتے ہیں، وہاں اتحاد نہیں رہتا. اس لیے کہ سامنے تو بس مسافہ کرتے رہتے ہیں، جاتے ہی انہیں ایسا انہیں ایسا انہیں ایسا. جب ہر ایک کا عیب ایک دوسرے کو بولنے کی عادت ہو جائے گی تو کسی کی عزت کسی کی نظر میں نہیں رہے گی، خالی دکھاوے کی عزت رہے گی، تو وہاں دل کیسے جڑے رہ سکتے ہیں. حضور نے جو مزاج بنایا تھا، کسی کا بھی عیب دیکھو تو بولو مت، چھپاؤ. سب کے عیب چھپے رہیں گے تو دلوں میں محبت رہے گی. بتانا ہو اکیلے میں اس کو بتاؤ، اس کو محبت سے نصیحت کرو، مگر کسی کی عزت مت نکالو، کسی کا عیب دوسرے کو مت بتاؤ، تاکہ جتنے لوگ اس سے محبت کر رہے ہیں وہ محبت کرتے رہیں، جتنے لوگ اس پہ اعتماد کر رہے ہیں کرتے رہیں، تم کیوں اس کو ننگا کر رہے ہو. تو فرمایا من سطر مسلم سطرہ اللہ یوم القیامہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو بھی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیب کو چھپاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائیں گے. عیب کو تو چھپانا ہے لیکن سوسائٹی میں برائیوں کو پالنا نہیں ہے، برائی سے روکنا ہے لوگوں کو اکیلے میں. تو برائی کو فرمایا کہ نظر آتے ہی برائی کو روکو، اس کو جہاں نظر آئی ابتدائی میں اس کو روک دو. ابتدائی میں روکا جائے گا تو پھر وہ پھیلے گی نہیں. لیکن برائی روکنے کا طریقہ ایسا نہیں کہ دوسروں کی عزت جائے، لوگوں کی عزتوں کا پورا خیال رکھتے ہوئے برائی کو بالکل شروعات میں روکنا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا ماحول حضور نے بنایا. اور سوسائٹی کی جو بنیاد ہے وہ گھر ہے، سب سے چھوٹا یونٹ جو ہے، اکائی جو ہے وہ گھر ہے. جب گھر مضبوط ہوں گے تو گھروں کے ہی مجموعے کا نام قوم ہے. تو حضور نے اس پہ بہت زور دیا کہ گھریلو زندگی تمہاری بہت پرسکون ہونی چاہیے، گھروں میں بالکل ظلم نہیں ہونا، گھروں میں ناانصافی نہیں ہونا، گھر میں کسی کا کسی پہ دباؤ نہیں رہنا، گھروں میں محبت محبت کی زندگی ہو، گھروں کے اندر ایک دوسرے کے لحاظ کی زندگی ہو، تو اس کی بڑی تفصیل بتائی حضور نے. یہاں کئی خطبات ہوئے ہیں، تقریباً 5-6 خطبات یہاں اس پہ ہوئے ہیں کہ کس طرح میاں بیوی کے حقوق تفصیل سے شریعت میں بتائے گئے. تو حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ ان میں سب سے بہترین مسلمان کون ہیں؟ جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین سرپرست ہے، جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہترین شوہر ہے، وہی بہترین مسلمان. اب یہاں حال یہ ہے کہ گھروں میں ہمارا رویہ صحیح نہیں ہے. کتنے گھر ایسے ہیں گھروں میں ہمارا رویہ نہ بچوں کے ساتھ صحیح ہے، نہ عورتوں کے ساتھ صحیح ہے، نہ عورتوں کا مردوں کے ساتھ صحیح ہے. جب گھر میں اگر سکون نہیں رہے گا، گھر کے اندر دل جڑے ہوئے نہیں رہیں گے، تو اب متحد قوم کہاں سے آئے گی؟ جب سگے بھائیوں میں، قریبی رشتہ داروں میں دلی محبت نہیں ہے، تو اب مضبوط قوم کہاں سے آئے گی؟ ٹریننگ وہیں سے ہو رہی ہے. چچا کے خلاف ذہن بنایا جا رہا ہے، پھوپھو کے خلاف ذہن بنایا جا رہا ہے، باپ جو ہے ماں کے خلاف ذہن بنا رہا ہے. جب گھروں میں ٹریننگ ہو رہی ہے توڑ کی، تو اب پوری قوم میں اتحاد کہاں سے آئے گا؟ تو حضور نے جو ہے سب سے زیادہ زور اس پہ دیا کہ یہ قوم بعد میں بنے گی، پہلے گھر میں مل جل کے رہنا سیکھو، گھر میں محبتیں سیکھو، اس پہ اللہ کی نظر ہے. گھر میں اگر مل جل کے زندگی پورے خاندان کی ہے، تو اب وہ پھر باقی دنیا سے بھی جڑ سکتے ہیں، امت بن سکتے ہیں. اس پہلو سے ہم دیکھیں آج ہم کہاں پر ہیں. اور حضور نے جو مزاج بنایا خدمت کا بنایا، خدمت خلق کا. فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خدمت کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی خدمت کرتے رہتے ہیں. فرمایا تعبیر ہے، اللہ اس کے کام بناتے ہیں. ابھی کتنی بہترین جو ہے مثال ہے سمجھانے کی حضور کی، کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ سے اپنے کتنے کام کر سکتا ہے؟ آدمی کی طاقت بہت چھوٹی ہے. آدمی یہ چاہے کہ میرے کام اللہ کی طاقت سے ہونے لگے، میرے کام اللہ کی طاقت سے ہونے لگے، تو وہ کیا کرے؟ وہ دوسروں کی خدمت شروع کر دے، تو اب اس کے کام اللہ بنائیں گے. اب جب اللہ بنائیں گے تو ضرور کام ہوگا، آدمی اپنا کیا کر سکتا ہے؟ تو حضور نے جو مزاج بنایا ہے کہ خدمت کی جائے، سب کا خیال رکھا جائے. پر خلاصہ یہ کہ ہم سے کہا گیا کہ اللہ کی جنت میں جانا ہے، اللہ کی صفات پیدا کرو. اللہ کریم تم کریم، اللہ رحیم تم رحیم، اللہ منصف تم منصف. فرمایا گیا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو. تو ایسی محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ صحابہ کرام ساری یہ پوری ساری صفات ان کے اندر آ گئی، اور فکری تبدیلی ایسی ہو گئی. ایک مرتبہ ایک صحابی ایک چھوٹی بچی کو گود میں لے کے آئے، دھاڑے مار مار کے رونے لگے. اس نے پوچھا کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ میں ظالم انسان ہوں، میں کتنی بچیوں کو، اپنی بچیوں کو میں نے زندہ قبر میں دفن کر دیا. پھر انہوں نے پورا ایک واقعہ سنایا، تفصیل کا موقع نہیں، کس طرح میری ایک چھوٹی بچی کو، وہ میرے سے پیار کی باتیں کر رہی تھی اور اتنی اچھی تھی، میں کس طرح لے جا کے اپنے ہاتھ سے میں نے دفن کیا. پورا واقعہ انہوں نے سنایا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ایک دور وہ تھا اللہ کے نبی، اب میرے دل کا حال یہ ہے نرمی کا کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے مگر میں اس پہ جان دیتا ہوں. تو حضور نے ایک دم مزاجوں کے اندر ایک تبدیلی پیدا فرمائی، تب جا کے سارے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا. تو اصل میں یہ جو ہمارا بیان ہے، اس زمانے میں جب بڑی ایک ریسرچ جو ہو رہی ہے، ساری دنیا کی جو توجہ ہے جب سے ملٹی نیشنلز وجود میں آ گئے، مینجمنٹ کا موضوع بہت اہم ہو گیا ہے دنیا میں. اس وقت ایک قوت سے پورا ریسرچ ہو رہا ہے کہ لیڈرنگ کی صفات کیا ہے، قائد کی صفات کیا ہے، مینجمنٹ کے لیے جس کی ضرورت ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج جو ریسرچ کر کے جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت ریسرچ کر چکے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لیڈرانہ صلاحیت، قائدانہ صلاحیتیں صحابہ میں کیسے پیدا فرمائی، تو اس کا ایک تجزیہ کرنے کا کی ضرورت تھی. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیس لے کے اس کی اسٹڈی اس کو پیش کرنا چاہ رہے تھے، انشاءاللہ اگلے جمعہ اس کو پیش کریں گے کہ کس طرح اللہ کے نبی نے قائدانہ صلاحیت والی پوری قوم پیدا فرمائی. آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان اپنی ذات کو بھی سنبھالے اور اپنی طرف سے ایک محنت شروع کر دے اچھی نسل کو پیدا کرنے کی، اپنے ساتھ والوں کی تربیت کی. پوری تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں، کام کیسے ہوگا؟ ہر آدمی کام کرنے بیٹھ جائے گا تو کام ہوگا، کوئی لمبا وقت تھوڑی لگے گا، اگر کھڑے ہو جائیں گے چند سالوں میں قوم کا کام ہو جائے گا اگر ارادہ کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اخلاق کی اور اپنے قوم کی تربیت کی فکر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.